الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں، میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرما رہے، آپ کی نیتوں میں امتوں میں ترقی عطا فرما رہے. ماشاء اللہ، بڑی قربانیوں کے ساتھ مجمع بیٹھا ہوا ہے صبح سے شام تک اور اللہ کی باتیں سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی حد ترقی عطا فرما رہے اور اللہ اس کو مبارک کرے. میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے اور تبلیغ جو ہے وہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہے. چلوں چار مہینوں کے لیے فقط نہیں ہے، بلکہ چلنے چار مہینے بھی اس لیے ہے کہ زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے سمجھنے کی فکر اور شعور پیدا ہو. کیونکہ ہمارے مزاج بگڑ گئے ہیں، دنیا کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اس لیے زندگی کی ذمہ داریوں کی خبر نہیں ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. اللہ نے اس کام کی برکت سے یہ شعور اور یہ دھیان پیدا کیا کہ زندگی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور یہ زندگی ایسے فالتو چیز نہیں ہے بلکہ بہت قیمتی چیز ہے. تبلیغ کا مقصد اپنی اپنی زندگیوں کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے اور اس کو سمجھ کر کے پورا کرنا ہے. دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ اور آخرت اس کا انجام اور نتیجہ دیکھنے کی جگہ ہے. یہاں ذمہ داریاں پوری کی جائے گی اور آخرت میں اس کا انجام دکھایا جائے گا. اس لیے اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. ان دنیا خلقت لکم، یہ فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. یہ اللہ کا انعام ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا. آسمان ہو، زمین ہو، ہوا ہو، پانی ہو، آگ ہو، سمندر، جو کچھ ہے، سونا چاندی، چھوٹی مٹی، یہ ہمارے لیے پیدا کیا. تو یہ انعام کی بات ہے کہ قدرت نے یہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی. تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ ان دنیا خلقت لکم، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. بلکہ صرف پیدا ہی نہیں کیا ہے، بلکہ پیدا کر کے دنیا کو ہمارے کام میں لگایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک آیت میں یہ ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ایک آیت میں یہ کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہارے کام کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے کام میں لگایا ہے. زمین کی چیزیں آسمان کی چیزیں تمہارے کام میں, آسمان میں ستارے ہیں, چاند سورج ہیں وہ بھی ہمارے کام کے لیے, فرشتے ہیں وہ بھی ہمارے کام کے لیے. اللہ نے بہت سے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے پیدا کیے ہیں کہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں شیطانوں سے بلاؤں سے, اس کو حفاظت کہتے ہیں, حفاظت حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. روزی پہنچانے والے فرشتے ہیں جو ہم کو روزی پہنچاتے ہیں, مخلوق کو روزی پہنچانے کے لیے اسرافیل اور اس کی جماعت, یہ فرشتوں کی جماعت ہے جو روزی پہنچاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور اس کی جماعت کہ وہ روزی پہنچانے کے لیے اسرافیل کو شور پہنچنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں وہ ہمارے کام میں لگائی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہم پر بڑا احسان کیا کہ اپنی قدرت سے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پھر ہمارے کام میں لگا دیا. خود ہماری ذات کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ہم محتاج ہیں اور ہم کو اپنی حاجت کی خبر نہیں تھی, تو اللہ جانتے تھے کہ اس کو کیا کیا حاجت پیش آئے گی, اس کو کیا کیا ضرورت پیش آئے گی, اللہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجت کو چونکہ وہ جانتے تھے, اس لیے ان حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے جسم میں ہمارے وجود میں وہ ساری چیزیں پیدا کر دی جس کے ہم محتاج. فرمایا کہ علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہم نجدین, کیا میں نے اس انسان کے لیے, اللہ فرماتے ہیں میں نے اس انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی, دو آنکھیں نہیں بنائی اس کی, یہ بے شک بنائی ہے, میں نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے, میں نے اس کی زبان نہیں بنائی, دیکھتے نہیں ہو یہ کہہ رہے کہ دو آنکھیں دو ہونٹ ایک زبان, یہ پانچ چیزیں ہوئی, پانچ چیزیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی, آپ لوگ سن رہے ہیں, پانچ چیزیں کیوں؟ تو علماء نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کا ذکر اللہ نے اس کی اس آیت میں اس لیے کیا ہے کہ آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس پانچوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. دو ہونٹ ضروری ہے, ماں کا دودھ کیسے چوسے گا ہونٹ نہیں ہے تو, آنکھیں ضروری ہے, ماں کو دیکھتا ہے, ماں کی چھاتی کو دیکھتا ہے, تو آنکھیں بھی, خدا نہ کرے کسی کا بچہ اندھا پیدا ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا بیٹی پیدا کے نابینا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, تو بڑی پریشانی. تو اس کو آنکھیں دی اللہ نے, دو ہونٹ دیے, ایک زبان دی, پانچ چیزیں, کہ پانچوں کی ضرورت ہے, دو چوسنے کے لیے ہونٹ چاہیے, ماں کو دیکھنے کے لیے, ماں کی چھاتی دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے, زبان چاہیے کہ دودھ کا مزہ معلوم ہو, جی ہاں تاکہ دودھ چوسے, ہاں نہیں تو بھوکا مرے گا. تو یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں یہ ضروری ہے, یہ ضرورت ہے, ضرورت ہے, بھائی ہماری ضرورت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے, یہ ایمان کی بات ہے. ضرورتیں کون پیدا کرتا ہے؟ آدمی بھوکا مرضی سے بھوکا نہیں ہوتا, اندر بھوک لگتی ہے, اندر پیاس لگتی ہے, اندر تھکن محسوس ہوتی ہے, ہاں اپنی مرضی سے کوئی نہیں تھکتا, اپنی مرضی سے کوئی نہیں پیاسا ہوتا, اپنی مرضی سے کوئی بھوکا نہیں ہوتا, بلکہ یہ حاجتیں اندر پیدا ہوتی ہیں. تو جس طرح یہ حاجتیں اندر پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو پوری بھی کرتا ہے کہ تھک گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے تھکن کو دور کرنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے نیند پیدا کی ہے. کیا پیدا کی ہے؟ وجعلنا نومکم سباتا, کہ ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے بدن کے تھکن کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا. تو اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور زیادہ جاننے کی وجہ سے اس کا انتظام کرتے ہیں کہ ان کو تھکن ہوگی, اپنی روزی روٹی کے لیے کام کرے گا, اپنی ضرورتوں کے لیے کام کرے گا, کسی کی خدمت کے لیے کام کرے گا, تھک جائے گا. تو تھکن دور کرنے کے لیے کیا پیدا کیا؟ کیا پیدا کیا؟ نیند پیدا کی. آرتی بے قرار ہو جاتا ہے سونے کے لیے کہ تھک گیا ہوں مجھے سونے دو. ہاں پھر سو جاتا ہے تو پھر تازہ دم ہو جاتا ہے, اٹھ کر کے تازہ دم یعنی وہ تھکن دور ہو گئی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اپنی قدرت سے ہماری حاجتوں کو پوری کرتے ہیں. ہاں قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ, اپنی قدرت سے تمام چیزوں کو بنایا ہے. جتنی چیزیں نظر آتی ہے آسمان سے لے کر زمین تک, ان تمام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. ہماری حاجتوں کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور ہماری حاجتیں بھی اپنی قدرت سے پوری کرتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا پروردگار ہے, وہ ہم کو پالنے والا ہے. اس لیے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. سب سے پہلا حق یہ کس کا ہے؟ اللہ کا حق سب سے پہلا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہ مجھے نہیں معلوم. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اس لیے اسی کی عبادت کی جائے گی, عبادت اس کا حق ہے. تو میں نے کہا کہ زندگیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں, یہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا دستور اور قاعدہ یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں, تو مدد کب آئے گی؟ کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. یہ حدیث شریف ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو اور اللہ سے مدد لو, اپنی ذمہ داری پوری کرو اور اللہ سے مدد لو. مختلف لائن کی ذمہ داریاں ہیں, ایمان کی, عبادت کی, اپنی ضروریات کی, روزی روٹی کی, ہر قسم کی ذمہ داریاں ہیں. جن کو پوری کرو, تو پوری کرو گے تو پھر اس لائن کی مدد آئے گی. یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی مدد جتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری گئی. تو ایک تو ذمہ داریاں دنیا کی ہے, اس کا تعلق موت تک ہے. موت پر ساری چیزیں ختم ہو جائے گی, کوئی قرضہ باقی نہیں رہے گا, ختم ختم. لیکن اس کو بھی دیکھنا ہے, دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اور آخرت کے بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے گزارو گے اور اپنے آخرت کیسے بناؤ گے. دونوں باتیں بتائی ہیں. اور یہ باتیں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین سیکھیں. دین سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھیں گے تو اللہ کے حق کو بھی پہچانیں گے, آپس کے حقوق کو بھی پہچانیں گے, دنیا کی حقیقت بھی سامنے آئے گی, آخرت کی حقیقت بھی سامنے آئے گی دین سیکھیں گے تو. اگر دین نہیں سیکھا ہے تو زندگی جو ہے جانور کی زندگی ہو جائے گی کہ اپنے من چاہے پر زندگی گزر گئی اور آخرت میں کچھ نہیں ہے سزا کے سوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی گزارنے کی ذمہ داریاں دی ہیں کہ اپنی زندگی کو صرف گزار دے بلکہ اپنی زندگی بناؤ, اپنی زندگی بناؤ. کیسی بناؤ؟ کیسی بناؤ کہ دنیا میں حقوق ادا ہو جائیں اور آخرت میں بدلہ ملے. دونوں باتیں, کہ دنیا میں حقوق ادا ہو جائیں اور آخرت میں بدلہ ملے, ایسی زندگی گزارو. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا, کیونکہ یہ بات اپنے عقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اور سمجھ میں آئے تو عمل میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں دنیا میں اپنے نبیوں کو بھیجا ہے اور نبیوں نے بھیج کر کے یہ بتایا ہے کہ دنیا کو, دنیا کی زندگی کو کیسی گزارنی ہے. کیا صرف کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. کھانا پینا تو ضرورت زندگی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک زندگی کی ضرورت, ایک زندگی کا مقصد. ایک زندگی کی ضرورت اور ایک زندگی کا مقصد. ضرورت الگ ہے, مقصد الگ ہے. جیسے مسافر, حج کا مسافر تو اس کا مقصد تو حج کرنا ہے, لیکن حج کی ضرورت لے جاتا ہے کھانا پینا ٹکٹ پاسپورٹ ویزا یہ سب. یہ کیا یہ ضرورتیں ہیں, اصل مقصد تو حج کرنا ہے. سمجھ میں آئی یہ بات, اصل مقصد کیا ہے؟ حج کرنا ہے. تو اس کے لیے چیزیں ضروری ہیں, اس کو ضرورتیں کہتے ہیں. تو ضرورتیں ہمیشہ مقصد کے لیے ہوتی ہے, ضرورت کے لیے نہیں ہوتی. ہاں جو آدمی ضرورتوں میں رہ گیا اور مقصد فوت ہو گیا تو اس کا تو بڑا نقصان ہوا. جیسے حج فوت ہو گیا اور یہ حج کی ضرورتوں میں رہ گیا تو کتنا بڑا نقصان ہے. ایسے ہی آدمی دنیا کی ضرورتوں میں رہ گیا, دنیا کی راحتوں میں رہ گیا اور زندگی کا جو اصلی مقصد تھا جو دین کہ وہ چھوٹ گیا, کہ اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا. تو کہتے جن لوگوں نے اپنی ساری صلاحیتیں دنیا میں لگائی اور جو سمجھے ہم نے بہت کچھ کیا ہے, حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے دین کو اپنے آخرت کو پیچھے کر دیا. تو اس لیے میرے دوستو دین تو زندگی کا اصلی مقصد ہے, باقی سب ضرورتیں ہیں, کھانا ہے پینا ہے شادی ہے مکان ہے تندرستی, یہ سب یہ ضرورتیں زندگی ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ایک ہے زندگی کا مقصد کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے, اس کو سمجھانے کے لیے نبی آتے تھے. ورنہ تو لوگ اپنی بھی ضرورتوں میں لگ جاتے تھے, تاجر تجارت میں لگ جاتا تھا, زمیندار زمینداری میں لگ جاتا تھا, حاکم حکومت میں لگ جاتا تھا, مزدور مزدوری میں لگ جاتا تھا, فیکٹری اور کارخانے والے کارخانے پہلے زمانے میں کارخانے والے کارخانوں میں لگ جاتے تھے, اور جو زندگی کا اصلی مقصد ہے وہ رہ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی رہبری کے لیے رسولوں کو بھی دے. تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے, تمہاری زندگی کی یہ ضرورت ہے. تو زندگی کا مقصد سمجھاتے تھے اور ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے تھے, کیونکہ آدمی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا طریقہ نہ جانے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. ہاں جانور بھی کھاتا پیتا ہے, پیشاب پخانہ کرتا ہے کہ نہیں, ہمارے پاس تو کھانے کے پینے کے پہننے کے اوڑھنے کے سب چیزوں کے طریقے ہیں, وضو اس لیے کے بھی طریقے ہیں ہمارے پاس. اس سے فرق ہو جاتا ہے انسانوں میں اور غیر انسانوں میں. تو اس لیے ہماری زندگی جو ہے یہ مقصد کے ساتھ ہے دوستو, اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اللہ کی عبادت ایمان اور یقین کے ساتھ. یہ پہلی بات ہے کہ اپنی زندگی کو ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم والی بناؤ. اس لیے پہلی ذمہ داری وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ پہلی ذمہ داری ہے لا الہ الا اللہ. کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی کام بنانے والا نہیں, کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں, کوئی سکھ دکھ کا مالک نہیں سوائے اللہ. ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا, اللہ جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. اللہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا, اللہ جو فیصلہ نہیں کریں گے وہ نہیں ہونے کا. ہاں یہ پہلی بات ہے, ایمان کی بات ہے کہ اللہ ایک ہے, اسی کا فیصلہ ہے, اسی کا حکم ہے, اسی کے فیصلے سے اسی کی قدرت سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. بس کہیں نقصان ہوا تو قدرت سے ہوا, کہیں نفع ہوا تو اللہ کی قدرت سے ہوا, بیماری ہوئی تو قدرت سے ہوئی, تندرستی ہوئی تو وہ قدرت سے ہوئی. اللہ پر اور اسی قدرت پر یقین کرنا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے اور ساری چیزیں وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ساتھی نہیں, اس کا کوئی مدد مقابل نہیں, وہ اکیلا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ماننا ہے کہ اللہ سب چیزیں اپنی قدرت سے کریں گے, کمزور کو قوی کریں گے, قوی کو کمزور کریں گے. اللہ میں طاقت ہے. دیکھو پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہے اور کتنی طاقتور ہے, کتنا وزن ہے, لیکن جب قیامت آئے گی تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, جیسے روئی کے گالے اڑ رہے ہیں. روئی کے گالے جیسے اڑتے ڈوئیں گے ایسے پہاڑ ہوں گے. کہ پہاڑ بھاری تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس لیے پھیلایا تھا کہ زمین ہل رہی تھی پانی پر, تو اوپر پہاڑ میک لگا دیا, اتنا اس میں وزن ہے. لیکن جب کب قیامت آئے گی تو یہ روئی کے کرنوں کا روح جائے, یہ بھاری تھے اللہ نے اس کو ہلکا بنا دیا تو اڑ رہے ہیں. اور یہ تمر رمر صاحب جیسے بادل کے ٹکڑے, اور دیکھو بادل کے ٹکڑے ادھر ادھر ڈرتے نہیں کرتے کہ ایسے پہاڑ چڑھیں گے, پورے کوئی وزن ہی نہیں ہے اس کے اندر. اللہ وزندار کو بے وزن بناوے, بے وزن کو وزندار بناوے, کبھی کو کمزور بناوے, کبھی کو کمزور بناوے, یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی شان کے ساتھ, اس صفات کے ساتھ پہچانیں کہ ہمارا اللہ ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, وہی کام بنانے والا ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہے, وہی حیات موت کا مالک ہے. یہ پہلی بات ہے ہماری, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ ہے وہ کرنے والا ہے. کہتے ہیں اس کلمے کو بار بار پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ, اس کلمے کو بار بار پڑھا کرو, اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو, اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. یہ پہلی بات ہے ہماری, کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرو, اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں کو دیکھا کرو کہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں, کیسے کیسے سمندر بنائے ہیں, کیسے پانی بنایا, ہوا بنا, بڑی بڑی طاقت کی چیزیں بنائی. کہ اس کو دیکھو, اپنے وجود کو دیکھو, تمہارے وجود میں اللہ کی قدرت ہے, تمہارا بچپنا اللہ کی قدرت سے ہے, تمہاری جوانی اللہ کی قدرت سے ہے, تمہارا بوڑھاپا اللہ کی قدرت سے ہے, تمہاری موت اللہ کی قدرت سے ہے. ان سب چیزوں پر, ہماری سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ اللہ کو, اس کی قدرت کو پہچاننا, پھر اللہ سے اور اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانا, یہ دوسری بات ہے. قدرت کو پہچاننا, اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا. اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی قدرت سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ایک راستہ ہے, وہ ہے اللہ کی عبادت. وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی عبادت ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ سے کوئی زور زبر سے کوئی چیز نہیں لے سکتے. جی ہاں, کوئی مکر کر کے, داو کر کے, دگا کر کے اللہ سے کوئی چیز نہیں لے سکتے. کوئی دو ہی طاقتیں, یا تو زور زبر سے لے, اور زور زبر نہیں تو ہوئے دگے سے, خیانت سے, چپکے سے. تو یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی اللہ کے, اللہ سب کچھ جانتے ہیں. تو اللہ سے نفع اٹھانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ کیا؟ کہ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرو. اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہم کو عبادت کی دعوت دی ہے. اس کی دعوت دی ہے, وانا اعبدونی, کہ میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ کی عبادت پر زندگی کو ڈالنا, یہ سیدھا راستہ. وانا اعبدونی ھذا صراط مستقیم, کہ میری عبادت پر قائم رہو, یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ کی عبادت سے ہٹ جانا, اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے ہٹ جانا, کہ یہ گمراہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے. یہ زندگی کے, زندگی مقصد پر نہیں ہے, زندگی سے بھٹک گیا ہے. اس لیے دعوت یہ ہے کہ وانا اعبدونی ھذا صراط مستقیم, میری عبادت پر قائم رہو, کہ یہی سیدھا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیدھا راستہ بتایا, وہ راستہ ہے کہ زندگیوں میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت آئے. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی جان سے, مال سے, صحیح نیت سے اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنا آخرت بنانے کے لیے, یہ عبادت کا مفہوم ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ آپ تھکے ہوئے ہیں, یہ تو یقینی بات ہے, صبح سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ایک کام ہے, اس کو شروع کیا ہے تو پھر پورا بھی کرنا ہے, ادھورا چھوڑ نہیں سکتے, ہے نہیں بات؟ ہاں, تو اس لیے تو میں نے کہا کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جان سے, اپنے مال سے, صحیح نیت سے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنا, اس کا نام ہے عبادت. عبادت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ یہ فرمایا وانا اعبدونی ھذا صراط مستقیم, میری عبادت پر قائم رہو, یہ ہے سیدھا راستہ. اس کے بغیر کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے. اپنی زندگی کو عبادت پر ڈالنا یعنی اپنی جان سے اپنے مال سے صحیح نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر دینا, یہ زندگی کی ہماری ذمہ داری ہے. اور خدا کا دستور یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. ہم مدد کے بھی محتاج ہیں, ہم دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. تو مدد لینے کا کیا طریقہ ہے؟
یہ
مدد لینے کا طریقہ عبادت ہے. مدد لینے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی عبادت. وانے بدونی ہادا صراط مستقیم, میری عبادت پر رہو, یہ سیدھا راستہ ہے. اور مدد عبادت سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, روز یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے, تجھے مدد لیں گے, تیری عبادت کریں گے, تجھے مدد لیں گے, ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں. کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے, یہ قاعدے کی بات ہے اور فائدے کی بات ہے دونوں. قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سے مدد لینے کے لیے کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے سوائے عبادت کی. اللہ بڑی طاقت والا ہے, اس کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مددوں کے دروازے کھل جائیں گے. ہاں پکی بات ہے. اور جہاں اللہ کی عبادت میں کمی کوتاہی ہوئی تو پھر مصیبتیں آ رہی تھیں. ہاں یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو ذمہ داریوں کے پوری نہ ہونے سے نقصان ہوگا, اور ذمہ داریوں کے پورا ہونے سے مدد آئے گی. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے. کیا دعوت دی ایمان والوں کو؟ کہ میں نے بولوں نہیں ہادا چلا تم مستقیم, کہ میری عبادت پر رہو, کہ تمہاری زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کرنے کے لیے اور حکم پورا کرنے کے لیے دو طاقتیں دی ہے. کتنی؟ دو. دو طاقتیں کون سی؟ کہ ایک جان کی طاقت, یہ ہمارا وجود سر سے پاؤں تک, اور ایک مال کی طاقت. دو طاقتیں دی اللہ نے. مال پیدا کیا ہے اور ہمارا یہ وجود بھی بنایا ہے. یہ دو طاقتیں سر سے لے کر پاؤں تک, اس میں آنکھوں کی طاقت, کانوں کی طاقت, زبان, یہ مختلف طاقتیں اندر. جی ہاں, یہ طاقتیں بگڑ جاتی ہے تو پھر اس کی دوائیں ہوتی ہے, آنکھوں کا ڈاکٹر, کانوں کا ڈاکٹر. جی ہاں, یہ طاقتیں دی ہیں کام کرنے کے لیے, دی ہے عبادت کرنے کے لیے, دی ہے. تو مختلف طاقتیں ایک طاقت وہ بدن میں دی ہے. دوسری طاقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دی ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے, وہ مال ہے. وہ کیا ہے؟ مال. اور مال کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کو مال سے محبت ہے. یہ آپ لوگوں کو نہیں ہے, آپ لوگوں کو نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے بتایا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت تیز ہے. یوں کہا اللہ نے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ آدمی مال کی محبت میں بہت تیز ہے. کہاں؟ مال سے محبت ہے اس کو. اللہ نے مال پیدا کیا ہے. اور دو چیزیں پیدا کی, ایک ہمارا یہ وجود سر سے پاؤں تک, اور دوسرا مال. یہ دونوں طاقتیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے دی ہے, حکم پورا کرنے کے لیے دی ہے. تیسری چیز اللہ نے زمین بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ یہ زمین جس پر آبادی ہے انسانوں کی اور ان کی ضروریات ہے, یہ زمین بنائی ہے. تو زمین کیوں بنائی ہے؟ تو فرمایا کہ ان ارضی واسعۃن فإیای فاعبدون, اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے, اس پر میری عبادت ہوگی. جو زمین پر گناہ کرنے کی کوئی جگہ اللہ نے نہیں بنائی ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو, ایسا ہے کہ بھائی تمہارے ماحول میں ایسا ہے تو کوئی جگہ ہے وہاں جا کے گناہ کر لو؟ کہ نا, کوئی جگہ ایسی زمین پر نہیں بنائی جہاں گناہ کرنے کی اجازت ہو. لقمان حکیم ایک بڑے بزرگ گزرے, وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے. تو انہوں نے بیٹے کو یہ نصیحت دی کہ بیٹا دیکھو, اگر تم کو گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ نہ دیکھے. زمین پر تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں, میری بات سمجھا رہی؟ تو زمین گناہ کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے. تو زمین کس لیے بنائی ہے؟ کہ زمین اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہے. ہمارا یہ وجود ہے وہ بھی عبادت کے لیے بنا ہے, اور ہمیں جو مال دیا ہے وہ بھی عبادت کے لیے دیا ہے. یہ تینوں چیزیں, زمین, ہمارا یہ وجود سر سے پاؤں تک, اور تیسری بات کیا, مال. یہ تینوں چیزیں عبادت کے اسباب میں سے ہیں کہ اس پر اللہ کی عبادت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے کہ میری امت کا آدمی جہاں چاہے نماز پڑھ لے, جنگل میں, پہاڑوں میں, کھیتوں میں, باغوں میں, جہاں چاہے نماز پڑھ لے, نماز اس کی ہو جائے گی. جی ہاں, کیوں کہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے وہ یا مسجد کی طرح بنایا ہے کہ ضرورت پڑی تو وہیں نماز پڑھ لے, کھیت میں ہے تو کھیت میں نماز پڑھ لے, باغ میں ہے تو باغ میں نماز پڑھ لے, جنگل میں ہے تو جنگل میں نماز پڑھ لے. ہاں, پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. کیوں کہ بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت کے لیے ان کو یہ زمین کا پورا میدان دیا ہے. ان دیواس یا کن پہیا یا پابود, کیونکہ یہ چیزیں میرے دوست, یہ چیز ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس لیے یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم نے بندوں کو, ایمان والوں کو خاص طور سے, اور عام بندوں کو بھی ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا, اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا. کہ بات کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں کی آبادی سے پہلے زمین پر جناتوں کی آبادی تھی. جنات پہلے پیدا ہوئے ہیں, آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ بتایا کہ زندگی کی ذمہ داری عبادت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ زندگی میں جتنی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آنے والی پوری کی جائے گی, اتنی مدد آئے گی. مدد لینے کا یہ راستہ ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. کہ اللہ سے مدد لینی ہے, اللہ سے آسانیاں لینی ہے, اللہ سے برکتیں لینی ہے, کہ برکت دینا کا ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اور اس کے حکموں کی تابع داری پر لگاؤ. ہر حال میں, ہر حال میں, ہاں یہ حکم ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں رکھو, تو پھر تمہاری ہر حال میں مدد ہوگی. فائدہ ہے کہ تم ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کی تابع داری میں اس حکم کو پابند رکھ, تو پھر تمہاری مدد بھی ہر حال میں ہوگی. ہاں یہ فائدہ ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونۃ, کہ اللہ کی مدد جتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے. فائدے کی بات کر بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حالات بھی جو سدھریں گے ہمارے, وہ بھی اسی سے سدھریں گے. لوگ حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں, اور پریشان ہیں بھی تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اپنے حالات کو درست کرنے والے کروانے کے لیے اپنی توجہ, اپنا دھیان اللہ کی طرف کرو. کیونکہ نفع, نقصان, بیماری, تندرستی, دوستی, دشمنی, چین, بے چینی, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی طرف سے نہیں ہے. کسی کی طرف سے نہیں ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ کہ اللہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. تندرستی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور بیماری کا پیدا کرنے والا ہے؟ دوستی کا پیدا کرنے والا کون؟ دشمنی کا پیدا کرنے والا؟ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو اللہ. ہاں, ہر چیز کا کوئی دوسرا خالق نہیں ہے, ایک ہی ہے اللہ خالق, ہر چیز کا پیدا کرنے والا. اسی کی طرف سے ساری چیزیں آتی ہیں, نفع کی بھی, نقصان کی بھی, کامیابی کی, ناکامی کی, اجالا, اندھیرا, یہ سب اس کی طرف سے تمام چیزیں. تو جب سارا مسئلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو ہم کو دعوت دی ہے کہ تم حال میں اللہ کی طرف آؤ, کیونکہ اس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں, اس کے ہاتھ میں خزانہ ہے. اللہ کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں, اور میرے پاس ہر چیز, ہر خزانے کی چابی بھی ہے. یہ بات گئندوں مفاد جڑ گئے کہ اللہ کے پاس سب چیزوں کی چابیاں ہیں, اور ہر چیز کے خزانے ہیں, مصیبتوں کے خزانے, راحتوں کے خزانے, ہر چیز کے خزانے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. روشنی کے خزانے ہیں, اندھیرے کے خزانے, زہر کے خزانے. ہاں زہر کے خزانے, ایسا زہر ہے آخرت کے پن میں جو سانپ ہے, ایسا زہر ہے کہ وہ پھونک مار دے تو پوری زمین پر کوئی چیز نہ اگے, اتنا تیزاب ہے اس کے زہر میں. ہوتا ہے نہیں تیزاب ہوتا ہے زہر دنیا کے سانپوں میں بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے پیدل بھوپال کے علاقے میں, دو دو آدمی کی جوڑی بنا کر جنگل میں پیدل چل رہے, چلتے دو دو آدمی کی جوڑی, ایک سانپ دکھائی دیا تو ڈر گئے, تو لوگوں نے یہ مارا ہوا ہے, کسی نے مارا ہے, مار کے چھوڑ دیا. پھر اس آدمی نے بتایا کہ یہ وہ سانپ ہے کہ اگر یہ پھونک مارے تو بدن سڑنے لگے, بدن سڑنے لگے, اچھا نہ ہو, یہ وہ ہے. تو دنیا کے سانپوں میں یہ بات ہے, تو آخرت کی بات تو اسے بھی کہیں جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں, زہر کے بھی خزانے ہیں جی ہاں, اور دواؤں کے بھی خزانے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی ہے جس کی دوا خدا نے نہ پیدا کی ہو. بیماریاں بھی اللہ پیدا کرتا ہے اور دوا بھی اللہ پیدا کرتا ہے. ایسے نہیں کہ بیماری پیدا ہو گئی اب دوا نہیں ہے, اتنا ایسا نہیں. تو میں نے کہا کہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے, ہر چیز اللہ کے خزانوں میں, وہی سے آتا ہے. اس لیے اپنے حالات کو بنانے کے لیے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. اسی کی دعوت دی ہم کو کہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ آئے گا وہاں سے آئے گا, دنیا کے اسباب سے ظاہر ہوگا, آئے گا وہاں سے. جیسے آپ نل کھولو گے تو جب پانی تو نل میں سے ملا, ٹوٹی میں سے, لیکن پانی تو وہاں سے آ رہا ہے, وہ نظر نہیں آتا, یہاں سے یہاں نظر آتا ہے کہ پانی کھول دیا. ورنہ پانی پانی کا خزانہ دوسری جگہ ہے, ظاہر یہاں سے ہوتا ہے. ایسے دنیا کے اسباب سے چیز ظاہر ہوتی ہے کہ دوا سے تندرستی ہوئی, کہ دوا سے تندرستی نہیں ہوئی وہاں سے آئی ہے, دوا سے ظاہر ہوئی ہے. سورج میں روشنی نہیں ہے, سورج سے روشنی ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ سورج اللہ سے روشنی لیتا ہے, سورج اللہ سے روشنی لیتا ہے. ہمارا نورا اللہ کو پرور دے رہا ہے کہ جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو چاندنا بنایا. چاند کی روشنی میٹھی ہے, سورج کی روشنی تیز ہے, تو یہ کس نے بنائی ہے؟ کہ اللہ نے بنائی ہے. تو سورج روشنی اللہ سے لیتا ہے, چاند اپنا چاندنا اللہ سے لیتا ہے. اس طرح دنیا کا ہر سبب اپنی طاقت اللہ سے لیتا ہے اور کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. زمین کہ زمین اپنی طاقت اللہ سے لیتی ہے, پھر وہ اگاتی ہے. تو ایسی ہر چیز کہ ہر چیز کا تعلق اللہ سے ہے. جب ہر چیز کا تعلق پیدا کرنے کے لحاظ سے, نفع دینے کے لحاظ سے, نقصان دینے کے لحاظ سے, ہر چیز کا تعلق اللہ سے ہے, تو پھر ہم تعلق کس سے جوڑیں گے؟ چیزوں سے جوڑیں گے یا اللہ سے جوڑیں گے؟ کہ اللہ سے, کیونکہ ساری چاہتے ہیں اس کے ہاتھ میں. یہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑو. نفع نقصان کا مالک وہی ہے. اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا, اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہم کو, فائدے کی بات, کہ اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرو, اللہ ناراض نہ ہو, اللہ ناراض نہ ہو, ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ اللہ ناراض ہو. کہ اللہ کا ناراض ہونا بہت سخت بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کا غضب ہے کہ اللہ ناراض ہے, کہ بہت خطرناک بات ہوگی. ہاں اس کی کسی نے برداشت نہیں دیا. اسی کے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے لیے بچانا اور اللہ کے رضا والے راستے پر ڈالنا, یہ عقل مند آدمی کا کام ہے, سمجھدار آدمی یہی کرے گا. کہ اپنی ذات سے اللہ کو ناراض مت کرو, اللہ کو راضی کرو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ المانی. حضور صلی اللہ فرماتے ہیں کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی والے کاموں کا پابند کرے. جس کا پابند کرے, جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کا اپنے آپ کو پابند کرو, اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ عقل مندی کی بات ہے کہ ہلکا یہ شمندان نفسہ وعملہ الموت, جو سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور خوشی والے کاموں کا پابند کرے, یعنی موت کے بعد فائدہ دینے والا عمل آج کرے. یہ خلاصہ ہے بات کا کہ موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کر لے یہ باہوش, اور جو یہ نہ کرے وہ نادان ہے. نادان ہے کہ اپنے منچاہی کے پیچھے گیا ہے, یہ پتہ نہیں کہ اللہ راضی ہے ناراض ہے, کہ یہ نادان ہے اپنا نقصان کر رہا ہے. اس لیے جو ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا والے کاموں پر لگاؤ, اس سے کیا ہوگا کہ اسے دنیا کے حالات میں بہتری آئے گی. آج لوگ حالات سے پریشان ہیں, حالات سے آج کی انسانیت پریشان ہے, تو اس کا کیا علاج ہے؟ کہ اس کا علاج یہی ہے کہ جہاں سے حالات آتے ہیں وہاں جاؤ. حالات کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. رات کون بناتا ہے اور دن کون بناتا ہے, اجالا کون بناتا ہے, اندھیرا کون بناتا ہے؟ تو حالات تو اللہ پیدا کرتے ہیں. جوانی کس نے دی, بڑھاپا کس نے دیا, بچپنا کی حالت ہے, یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. تو جو اللہ حالات بنانے والا ہے اور حالات پیدا کرنے والا ہے, اپنا تعلق اس سے کرو, اس کو راضی کرو, پھر سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ہم کو بتائی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں, تو ہم کو یہ صاف بتا رہا ہے کہ حالات صحیح کرنے کے لیے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے دوسرا راستہ نہیں. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, تو جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنی آسان بات ہے کہ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو, وہاں سے سب چیزیں آتی ہیں, نفع نقصان, تدریسی بیماری, دوستی دشمنی, سب. تو اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو, تو کیا ہوگا کہ تمہارے سارے معاملات آپس کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ دعوت دی ہے, یہ طریقہ بتایا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو. تو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے, کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ چیزیں دی ہے. اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کے وہ کیا چیزیں دی ہیں؟ ایک تو اللہ نے ہم کو ایمان دیا. کیا دیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ ایمان کا کلمہ ہے. یہ سب سے قیمتی چیز ہے, اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. اللہ نے ہم کو ایمان دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دین پر, اور موت کے بعد زندہ ہونے پر. یہ ہمارا ایمان ہے ان باتوں پر, یہ باتیں حق ہے. تو ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہے, یہ پہلی چیز ہے. اس ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کیوں ایمان دیا ہے؟ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے میرے بھائیوں, اپنی اطاعت کرنے کے لیے. اس کے لیے کہ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی اطاعت کرو, جان سے, مال سے, نیت سے, عمل سے اللہ کی اطاعت اور تابع داری کرو. یہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, یعنی اب اللہ تعالیٰ کو اللہ کی تابع داری کریں گے, اپنی جان سے بھی, اپنے مال سے بھی, اپنے نیت سے بھی, اور صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کی جائے گی, اللہ کی اطاعت کی جائے گی, تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں, دشمن دوست ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ دشمن دوست ہو جائیں گے. ہاں, اللہ میں طاقت ہے, دشمنی دوستی دلوں میں اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو دشمنی ڈال دیتے ہیں آپس میں. دو بھائی ہیں دشمن ہو گئے. ہاں, سگے بھائی ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور ایک دوسرے کے دشمن ہے. کیا بات ہوئی؟ کہ ان کے کسی گناہ کی سزا ہے. ان کی کوئی گزر سرٹیفکیٹ ان میں ادا پڑ گئی, اور ایک اور اگر زندگی صحیح ہوتی ہے تو محبت پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے زندگی صحیح ہوتی ہے. ایمان سے اعمال سے محبت پیدا ہوتی ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن ودا, کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے درمیان میں ہم محبتوں کا انتظام کریں گے, کہ ان کے درمیان میں محبتیں پیدا کریں گے, ان کی دشمنیاں ختم ہو جائے گی. جیسے مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ پہلے دشمن تھے اور برسوں سے دشمن تھے, بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں, اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہ ایمان لائے اور آپ کے دین پر قائم ہوئے تو ان کی دشمنیاں دوستی سے بدل گئی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے مدینے والوں سے یہ کہا کہ تم اللہ کا احسان سوچو, تم تو آپس میں دشمن تھے, ایک دوسرے کے گلا کاٹنے کے لیے تیار تھے, اللہ نے تمہاری دشمنیوں کو تمہارے دلوں میں سے نکال دیا اور تمہارے اندر محبتیں ڈال دی. ایمان اور اعمال کی برکت سے دلوں میں محبتیں آتی ہیں, گناہوں کی وجہ سے حالات بدل جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, ایمان کی وجہ سے اعمال کی وجہ سے حالات صحیح ہونے کی نشانی ہے کہ ایمان اعمال قائم ہوئے تو لوگوں میں محبت پیدا ہوگی, اس کام کی برکت سے لوگوں میں محبت پیدا ہوگی, لوگوں میں محبت پیدا ہوگی کام کی برکت سے, ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والے ہیں. جی ہاں, کوئی کس ملک کا ہے, کس ملک کا ہے, کوئی جماعت آئی ہے تو وہ مدد کریں گے. کیوں؟ کوئی رشتے داری نہیں ہے, صرف ایمان کی وجہ سے. تو یہ اللہ کی طرف سے کہ ایمان کی وجہ سے اور اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محبتوں کا انتظام کرے. تو یہ مثال ہے کہ ہمارے جو حالات اللہ تعالیٰ صحیح کریں گے وہ ایمان اور اعمال کی برکت سے کریں گے. اس لیے ہم کو ایمان اور اعمال کی دعوت دی ہے کہ اپنا ایمان قوی کرنے کے لیے, اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے محنت کرو. دعوت کی محنت سے ایمانوں میں یقین پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایمان تو پہلے سے ہی ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہے, اللہ رسول ایمان ہے, لیکن ایمان کے ساتھ جب ایمان ترقی کرتا ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے. یقین پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہے اور وہی ہوگا جو اللہ نے کہا ہے, اور وہی طریقہ صحیح ہے جو اللہ نے بتایا ہے. اس کا یقین اندر پیدا ہوگا. اس کے لیے ہم کو ایمان دیا اور ایمان کے کام دیے. کیا دیے؟ کہ جب ایمان کے کام کرو گے, ایمان کی محنتیں کرو گے, عبادتیں کرو گے تو تمہارے ایمانوں میں قوت آئے گی اور یقین آئے گا. جب ایمان بڑھے گا تو ایمان کے کام زیادہ ہوں گے, فلائٹ بھی پڑے گا, نوافل بھی پڑے گا, صدقہ بھی کرے گا, خدمت بھی کرے گا, توبہ بھی کرے گا, ذکر بھی کرے گا. یہ سب کہ جتنا ایمان بڑھے گا اتنے اعمال صحیح ہوں گے, بڑھے گا. تو اعمال کو صحیح بھی کرنا ہے, اعمال کو بڑھانا ہے, اس لیے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. اللہ نے ہم کو کلمہ اور کلمے کی دعوت اور کلمے کی محنت دی ہے. جب اس محنت میں چلیں گے تو ہمارے ایمانوں میں ترقی ہوگی, تو پھر ہمارے اعمال زیادہ ہو جائیں گے, ہمارے ایمان بڑھ جائیں گے, ہمارا یقین اور تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھے گا, اور یہ اصل مقصود ہے. اس لیے اپنے ایمان کے ذریعے سے اپنے اعمال کو صحیح کرنا, اپنے اعمال کو بڑھانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے, اس لیے کہ غلط عمل پر کوئی چیز نہیں ملتی. غلط عمل کرے تو بازار میں آپ کھوٹے سکے لے کر جائیں گے تو کیا ملے گا؟ یہ کون ملے گا؟ یہ سکے کھوٹے ہیں, بلکہ کھوٹے سکے چلانا گناہ ہے. یہ کھوٹے سکے کہاں سے لائے؟ کس طرح لائے؟ پکڑ ہوتی ہے. اس طرح کھوٹے سکوں سے کوئی کاروبار نہیں چل سکتا, اس طرح غلط عمل سے کوئی نتیجہ اور کوئی ثواب نہیں ملتا. اس لیے ایمان کے ساتھ دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم کی دی ہے. کس کی دی ہے؟ علم, یعنی دین سیکھو, علم سیکھو. جس طرح دنیا کے کاموں کو سیکھتے ہیں, گاڑی چلانا, گاڑی تو گاڑی سیکھے بغیر کوئی گاڑی نہیں چلاتا. چلاتا پہلے گاڑی چلانا سیکھے گا, پھر گاڑی چلائے گا, چاہے اپنی خرید کر یا کسی کے ہاں نوکری کر کے. لیکن گاڑی کا علم جب تک چلانے کرنا ہو وہ گاڑی کو ہاتھ میں لگا سکتا, ہاں کہ وہ نقصان دے گا, ایسے کرے تو دین کو صحیح کرنے کے لیے، کہ دین کو صحیح کرنے کے لیے ایمان کے بعد علم کا درجہ ہے، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں پھرو اور ایک دوسرے سے دین سیکھو. جہاں زیادہ جاننے والے لوگ ہیں ان سے سیکھو، جہاں کم جاننے والے لوگ ہیں ان کو سکھاؤ، علم والوں سے علم پوچھو. علم جیسے دنیا کے کاموں کو پوچھتے نہیں پوچھتے، کوئی پروڈکٹ کچہری کی بات ہوگی تو وکیلوں کے پاس جائیں گے، کوئی دوا دارو کی بات آئی تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کوئی بلڈنگ بنانا ہے مکان بنانا ہے تو بلڈروں کے پاس جائیں گے. تو ہر لائن کے بڑوں کے پاس جانے کا رواج ہے. ہم کو یہ حکم ہے کہ اپنا ایمان، اپنی عبادت صحیح کرنے کے لیے جاننے والوں کے پاس جاؤ، عالموں سے پوچھا کرو، عالموں سے پوچھا کرو، جاننے والوں سے پوچھا کرو، تاکہ عمل صحیح ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کا ثواب دیں گے، غلط عمل کا ثواب نہیں ہوتا. نماز صحیح ہوتی ہے، پڑھا نا آپ نے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز صحیح ہوتی ہے، سنت کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ آسمانوں پر جاتی ہے اور دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے مجھ کو سلامت رکھا. اور نماز بگاڑی ہے تو کہ وہ ٹوٹی پھوٹی پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر ماری جاتی ہے اور وہ بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے، تو نے مجھے برباد کیا. اللہ کی عبادت کو تو دعا عبادت، دعا نماز دعا بھی دیتی ہے، بد دعا بھی دیتی ہے. یہ علم ہے، ہم کو سکھایا ہے. اس نے کیا کرنا ہے کہ اپنی عبادتوں کو، اپنے عملوں کو صحیح کرنا ہے. صحیح کسی کا کریں گے کہ علم سے کریں گے. تیسرا نمبر کیا ہے بولو؟ تیسرا نمبر علم و ذکر. ہاں، کلمہ نماز علم و ذکر. کلمہ صحیح ہونا، ایمان صحیح ہونا چاہیے، نماز صحیح ہونی چاہیے. لیکن نماز صحیح کیسے ہوگی؟ کہ علم سے ہوگی. اور علم دو طرح کا ہے. علم کتنے طرح کا ہے؟ دو. ایک فضائل کا علم، ایک مسائل کا علم. ایک فضائل کا علم اور ایک مسائل کا علم. فضائل علم کے جانیں گے تو اپنے نماز کی قیمت معلوم ہوگی کہ میری نماز کی کیا قیمت ہے، میری نماز کا کیا بدلا ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اللہ کتنی قیمت دے گا نماز کی. تو نماز کی قیمت اللہ نے بتائی ہے. ایک قیمت تو عام ہے کہ پانچ نماز کا ثواب 50 کے برابر ہے. یہ تو پہلی قیمت ہے کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی پہلے، پھر کم کرتے کرتے 5 لے گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروائی تھی. کہ 5 مشکل ہو گئے تو 50 کیسے پڑتے، تو کم کروائی ہو تو 5 لے گئے. تو اللہ نے فرمایا 5 نمازیں رہے گی اور ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. ثواب نہیں گھٹایا، عمل گھٹا دیا آسانی کے لیے کہ 50 نماز کیسے پڑھیں گے. یہ تو مشغول زندگی ہے، رات دن اپنا کاموں مشغول ہے. اللہ نے گھٹا کر کے 5 دیا، لیکن ثواب کتنا دیں گے؟ کہ 50 نماز کا ثواب. یہ تو عام ثواب ہے، عام فضیلت ہے. ہر پڑھنے والے کو گھر میں پڑھے، دکان میں پڑھے، کھیت میں پڑھے، 5-50 یہ عام ثواب ہے. پھر جو جو نماز کو اچھی بناوے گا تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا. ہاں، اس کے لیے فضائل کا علم دیا. فضائل کا علم کہ نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں دو حکم ہو، میری بات سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، کیونکہ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ ایسا جیسے سبق پڑھا رہے ہیں، مدرسوں میں سبق دیا جاتا ہے. تو یہ ہماری مرضی سے سبق کی مرضی سے بیان سبق کے طور پر ہے. اردو سبق کے طور پر سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے تو فائدہ ہوگا، ورنہ ٹیپ کر کے سنجا ٹیپ کھول دیے اور سو گئے، کوئی فائدہ نہیں ٹیپ کرنے میں. ہاں، اللہ نے مشینوں کے لیے دین نہیں اتارا ہے، دلوں کے لیے دین اتارا ہے. کہ بعد دلوں میں اتارو، مشینوں میں نہیں. مشینوں میں اتارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دلوں میں اتارو. جیسے دوا اندر جائے تو فائدہ, ایسے دین اندر جائے تو فائدہ, ایسے دین کی باتیں اندر جائے تو فائدہ. مشینوں میں نہیں, جب انہیں ٹیپ کر جائے موبائلوں میں تو کوئی فائدہ نہیں. جب موبائل کھو جائے گا تو تمہارا دین بھی کھو جائے گا. ہاں ایسا ہوا ہے کہ موبائل کھو گیا کہ وہ سارے بیانات کھو گئے, موبائل چوری ہو گیا تو وہ سارے بیانات چوری ہو گئے. دلوں میں اتارنے کے بارے میں, تو دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادتوں کا علم دیا اور دو طرح کا علم دیا, ایک فضائل کا ایک مسائل کا. ایک فضائل کا کہ فضیلت یعنی اس پر ثواب, اس کی برکتیں, اس پر کیا کیا نعمتیں ملے گی, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتایا کہ یہ نعمتیں تمہیں نماز پر ملے گی. تو میں نے کہا نماز کے بارے میں دو حکم ہیں. ایک حکم نماز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. یہ قرآن شریف میں تقریباً 700 جگہ ہے, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کے کیا بتایا, جیسے کہ عمارت قائم کرو, عمارت تو عمارت قائم کرنے کے لیے بہت چیزیں چاہیے, چاہیے چاہیے, کاریگر بھی چاہیے, سیمنٹ بھی چاہیے, لوہا بھی چاہیے, پلاٹ بھی چاہیے, بہت چیزیں. تو عمارت قائم ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتی. ایسا نماز قائم کرنے کے لیے, نماز قائم کرنے کے لیے نماز کا علم چاہیے, نماز کا طریقہ چاہیے, نماز کا وقت چاہیے, ان چیزوں سے نماز قائم ہوتی ہے. ہاں تو ایک تو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہم کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو. اچھے وقت میں نماز پڑھو, مقرر وقت میں نماز مت پڑھو, صحیح وقت میں نماز پڑھو. یہ وقت صحیح ہے, ہاں وقت بھی دیکھو, پاکی بھی دیکھو, انتظار بھی دیکھو, سب چیزوں کو دیکھو نماز قائم کرنے کے لیے. اور دوسرا حکم دیا نمازوں کی حفاظت کرو. کیا کرو کہ نمازوں کی حفاظت کرو, حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو. کوئی کام ایسا نہ کرو جسے نماز خراب ہو جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کے لیے اپنے پیٹوں کو, اپنے پیٹھوں کو ہلکا رکھو, پیٹ ہلکا رکھو, پیٹھ ہلکا رکھو. حدیث شریف میں, حدیث شریف میں کہ پیٹ کو, پیٹھ کو نماز کے لیے ہلکا رکھو. پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب ظاہر ہے کیوں کہ بہت کھایا ہے تو کیا نماز پڑھے گا, تو کیا اس نماز میں جی لگے گا. زیادہ کھانے والوں کو حاجتیں بھی زیادہ ہوتی ہے. ہاں تو حاجت ہوئی بے وقت, لوگ تو مسجد میں لائن لگائے, یہ بیت الخلا میں لائن لگایا ہوا ہے. یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بہت کھاتے ہیں. یہ علماء نے لکھا ہے کہ بہت کھانے والوں کو تم دیکھو گے کہ وہ سیدھا کھانوں پر ان کی لائن لگ گئے. لوگ مسجد کے سب میں بیٹھے ہیں, یہ وہاں بیٹھے ہیں. اس نے فرمایا پیٹ کو ہلکا رکھو نماز کی حفاظت کے لیے, اور دوسرا کیا, اپنی پیٹھ کو ہلکا رکھو. کہ پیٹھ کو ہلکا رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کے زیادہ جھگڑے اپنے ساتھ مت رکھا, لین دین کے, اس کے اس کے ہزار جھگڑے, تو وہ کیا نماز پڑھے گا. تو نماز پڑھے گا تو اس کا نماز میں جی لگے گا. تو اس لیے فرمایا نماز کی حفاظت کرو, یعنی یہ جھگڑے اپنے ساتھ زیادہ نہ رکھو, سیدھی شادی زندگی گزارو. کیونکہ زندگی عبادت کے لیے دی ہے تو وہ زندگی عبادت کی طرح لگ جائے. تو نماز کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے, نماز کے قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اس لیے میرے دوستو نماز کو قائم کرنے کے لیے نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ نماز سنت کے مطابق بھی ادا کرو, اس کے وقت پر, مستحب وقت پر, پارٹی کے ساتھ. کہ نماز اللہ کی امانت ہے. نماز کیا ہے کہ اللہ کی امانت ہے, وہ امانت ادا کرنی ہے. اللہ کا حق ہے یہ, تو اس کو صحیح طریقے ادا کرو. تو اسے نماز کے لیے کہ نماز کا علم چاہیے, نماز کے فضائل, نماز کے مسائل ضروری ضروری, تاکہ ہماری عبادت اور نماز صحیح ہو جائے اور اس کی حفاظت ہو جائے. تو نمازوں کو اہتمام سے ادا کرنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے کہ یہ برباد نہ ہو جانا. جی ہاں یہ برباد نہ ہو جانا. تو نماز کہ نماز کے فضائل, اس لیے نماز کے فضائل کی کتاب لکھی گئی ہے. وہ فضائل کی کتاب پڑھیں, اس کو سنیں تاکہ نماز کی قیمت معلوم ہو جائے. ایک اپنے طور پر نماز پڑھنا ہے اور ایک نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا ہے. سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو بار جماعت ادا کرو. کیا کرو؟ بار جماعت, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا اثر ہے, لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. لوگ اس کو جانتے نہیں تھے, اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے میں کوتا ہی ہوتی ہے. جماعت کا کیا اثر ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, اور بڑے صحابی ہیں, اور بڑے علم والے صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے وہ. لوگ ان کو جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا آدمی ہے, بار بار آپ کے گھر میں آنا جانا ان کا, ان کے والدہ کا. تو وہ ابن مسعود ہے, انہوں نے ایک بات کہی بہت اہم ہے, آپ لوگ چاہو تو آپ کو سناؤں. سنا گے عبداللہ ابن مسعود نے بہت کانڈے کی بات کہی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ایمان کے ساتھ ملاقات کرنا, کیسے ملاقات؟ ایمان کے ساتھ اللہ سے ملنا. ویسے تو اللہ سے سب ملیں گے, شادی بھی ملے گا, جانی بھی ملے گا, کم بھاگ کے پتا نہیں سکتا. دنیا میں تو بھاگ جاتے ہیں ادھر سے ادھر, اللہ سے بھی پڑھ سکتا ہے. ہمارا ہم لوگ بس موقعی, اللہ نے کہا ہمارا ہم لوگ بس موقعی, ہم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. تو اتنا مشہور یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے اس کی ملاقات ایمان کے ساتھ ہو, جس کے ساتھ, تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ایمان کے ساتھ ملنے کا جو تمنا رکھتا ہو تو وہ نمازوں کو مسجد میں جا کر بار جماعت پڑھے. یہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنے کا راستہ بتایا. سمجھ میں آئی بات؟ نمازوں کو مسجد میں جا کر جہاں اذان اقامت ہوتی ہے وہاں پڑھو. کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملے گا. تو بڑی بات ہے کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملے, اللہ پھر اس کے ایمان کی بدل کریں گے, اس کے ایمان کا بدلہ لیں گے. جی ہاں, کیوں کہ وہ نماز کی حفاظت کرنے والا کہہ رہا کہ نماز کی حفاظت کر کے اللہ سے ملا ہے. وہ لذیذ ہمارا سزا سے بھی حاضر ضرور کھلا ہے کبھی جنت مکرمون. وہ لوگ جن کے اندر یہ باتیں ہوں گی, ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ جنت میں ان کا احترام کرے گا, جیسے مہمانوں کا احترام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے اتنے مشہور فرما دیتے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نمازوں کو وہاں جا کر ادا کرے جہاں جماعت ہوتی ہے, یعنی باہر جماعت نماز پڑھے. کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نماز پڑھنے کو تمہاری نبی کی سنت قرار دیا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ نماز بار جماعت پڑھتے تھے. بیماری کی حالت میں بھی آپ دو آدمیوں کے سہارے آ کر مسجد میں آپ کو لایا جاتا تھا مسجد میں. ایسے صحابی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ بھی دو آدمیوں کے سہارے آ کر مسجد میں اس کو کھڑا کیا جاتا. وہ بیماری کی حالت میں بھی نماز جماعت نہیں چھوڑتے تھے. کیوں؟ کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے. تو اتنے مشہور نے ایک بات کی. دوسری بات اتنے مشہور نے یہ کہی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ نماز با جماعت پڑھنا چھوڑ دیا تو گمراہ کیا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں, اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنے کے لیے کہ نمازوں کو با جماعت پڑھو, سنت کے مطابق پڑھے. نماز کے انتظار پر دباؤ ملتا ہے, پڑھا نہیں پڑھا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں, جماعت کھڑی ہو کے بھاجی ہے, ابھی کچھ وقت باقی ہے, انتظار میں بیٹھے ہیں, تو اللہ انتظار کا بھی ثواب دیتا ہے. کہ جو نماز کے انتظار میں ہے وہ جاؤں گا نماز میں ہے. دنیا کے کسی کام میں آپ انتظار میں بیٹھو گے تو کیا ملے گا؟ ملتا نہیں. ویٹنگ روم میں بیٹھو, ویٹنگ روم میں بیٹھو, ویٹ کرو, یہاں سامنے ویٹ کرا رہے اور یہاں ویٹ کرو گے انتظار کرو گے تو انتظار کا بھی انعام ملے گا, پہلی سب کا بھی انعام ملے گا, پہلی سب کا انعام ملے گا. پہلی سب میں امام کی دائیں طرف نماز پڑھنے کا انعام الگ ہے, دائیں طرف پڑھنے کا الگ ہے, امام کی بائیں طرف پڑھے, امام کی دائیں طرف پڑھے, ہاں ایک ایک بار پر انعام ہے. دہانی طرف پڑھو امام کی دہانی طرف, کہ امام کے دہانی طرف جو لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں پہلی سب میں دوسرے سب میں تیسرے سب میں, تو ان اللہ وملائکتہ لا یصلون علی منامن شکو, حدیث شریف میں کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو امام کی دہانی جانب میں کھڑے ہوتے ہیں, پہلی سب میں دوسری سب میں دائیں جانب میں. تو دہانی جانب کا بھی ثواب ہے, انتظار کا بھی ثواب ہے, جماعت کا بھی ثواب ہے, اتنے طریقے سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس لیے اتنے مشہور کہتے ہیں اللہ سے ملنا ہو ایمان کے ساتھ تو نماز جوڑو بار نماز پڑھو, ہاں یہ بڑی بات ہے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے, نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے. اگر نماز صحیح ہو گئی تو آدمی کی پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے, اس کا اثر ہے. ہر عمل میں اثر بھی ہوتا ہے اجر بھی ہوتا ہے, اثر بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اجر, یعنی اس کا بدلا. تو اثر بھی ہے اجر بھی ہے, پر نماز کا اثر یہ بتایا کہ نماز برائیوں سے روک دے گی, نماز زندگی کی برائیوں سے روک دے گی, بے حیائیوں سے روک دے گی, یہ اس کا اثر ہے. اور اجر الگ ہے, اس کا اجر یعنی بدلا وہ الگ ہے. ہر عمل میں اثر بھی ہوتا ہے اجر بھی ہوتا ہے, یہ فضائل سے معلوم ہو جائے گا. اس لیے ہمارے یہاں کہ اعمال کو کرو اور فضائل کے ساتھ کرو, جس کے ساتھ فضائل کے ساتھ, جب فضائل کے ساتھ کرو گے تو شوق بھی پیدا ہوگا, یقین بھی پیدا ہوگا, شوق بھی پیدا ہوگا اور یقین بھی پیدا ہوگا کہ نماز بعد نماز پڑھے تو آپ کو مسجد تک جانے کا ہر قدم لکھا جائے گا, کہ کتنا دور سے چل کر آیا ہے وہ لکھے جائیں گے, پھر ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی, ایک درجہ بلند ہوگا, ایک خطہ معاف ہوگی, جتنے قدم اٹھے گا یہ قدم لکھے جائیں گے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ میرا مکان دور ہے, میں مکان بدلنا چاہتا ہوں, وہاں سے مسجد کے بعد قریب میں کوئی مکان لے لوں تاکہ آنا جانا کرنا نہ آئے, سب وہیں رہو وہیں سے چل کر آؤ پھر چل کر جاؤ, یہ کیا ہوگا کہ تمہارا آنا اور جانا دونوں لکھا جائے گا. جس طرح نماز کا جواب دیا جائے گا تمہارے آنے جانے کا جواب بھی دیا جائے گا. یہ کسی عبادت میں یہ نماز نہیں ہے, آنے جانے آپ کسی دفتر میں جاؤ گے کسی آفس میں جاؤ گے تو آنے جانے کا کیا ملے گا, اپنی گاڑی میں جاؤ یا بس میں جاؤ اور وقت پر جاؤ وہاں پہنچ جاؤ, اس میں کچھ نہیں ملتا, یہ تو ذمہ داری ہے وقت پر پہنچنا پڑے گا. یہاں اللہ نے یہ بھی رکھا ہے کہ تمہارے آنے کا بھی ثواب ہے, تمہارے جانے کا بھی ثواب ہے, تمہارے انتظار کا بھی ثواب ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بے حد انعام رکھے, اور پھر یہ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نماز صحیح ہوگی تو آدمی اپنے مال کا استعمال کرنے والا بھی صحیح بنے گا, ورنہ مال میں غلط استعمال ہوتا ہے, مال فضول خرچوں میں جاتا ہے, مال عیش میں جاتا ہے, مال گناہ میں جاتا ہے. نماز میں ایک نورانیت ایسی ہے کہ اگر نماز صحیح ہوگی تو مال کا خرچ بھی صحیح ہو جائے گا, کہ مال کے خرچ کرنے پر صحیح رو پڑ جاتا ہے. تو مال جان نماز جان اور مال دونوں کو صحیح کرتی ہے. اس لیے نمازوں پر ایمان کے بعد سب سے اونچا عمل نماز ہو. اللہ نے اسلام میں نماز کو اور حج کو خاص امتیاز دیا ہے, اس میں نماز کا درجہ سب سے اونچا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی نمازوں کو اہتمام سے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ سنتیں نوافل. ہاں میں ابھی کہہ رہا تھا میں ساتھ سے کہ لوگوں کو جلدی جلدی جمع نہ کرو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, نہیں ان کو نمازیں پڑھنے تو اچھی. پہلے تو بھاگ جاتے تھے تو کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ, اب کوئی نہیں بھاگتا, بنتے ہیں یہ ماشاء اللہ کتنی برکت ہے مرنا بیٹھا ہوا ہے اب کوئی نہیں مرتا اب یہ تقاضا نہیں کرنا کہ آ جاؤ آ جاؤ اطمینان سے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے پھر بیان چھوڑو یہ چیز قابل اصلاح ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے ہر چیز میں اصلاح ہوتی ہے ہماری تبلیغ کی اصلاح ہے یار جلدی آؤ ایسا نہیں اچھی طرح نماز پڑھ لو سنت بھی پڑھ لو نوافل بھی پڑھ لو ہاں کیونکہ نوافل اور سنتیں یہ فرضوں کو پورا کرے گی اگر فرضوں میں کوئی نقصان رہا تو نوافل سے پورا کیا جائے گا اس لیے سب پڑھنے کہتے بھاگ جاتے تھے لوگ تو کبھی جلدی آؤ جلدی آؤ اب اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ شوق سے بیٹھے ہیں صبح شام تک بیٹھے ہیں رات تک بیٹھے ہیں اب تو وہ مجمع بدل گیا ہے تو اب اسی ہونی چاہیے اب نمازوں کو اچھے سے اچھا پڑھو اور اس نماز سے نماز پڑھ کر پھر نماز کی بات سنا ہو پھر دن کی بات سنا ہو جی ہاں ہر دن میں اصلاح ہوئی ہے پہلے نماز میں بولنا باتیں کرنا سلام کا جواب دینا جائز تھا پھر اصلاح ہوئی کیا بولنا بند کر دیا سلام کرنا بند کیا ایسا روزوں میں بھی اصلاح ہوئی ہے پھر اس کو بند کیا اب روزوں کا پورا طریقہ ہے اس طرح تبلیغ میں بھی اصلاح کرنی ہے ایک جو 50 سال پہلے کی جو ڈگر ہے اس کو ختم کرو 50 سال پہلے کی ڈگر یہ تھی تمہیں آ جاؤ لوگ بھاگ جاتے تھے ایک ہم لوگ اس کے بعد جب پھرتے تھے 50 سال پہلے کی بات کرتا ہوں تو ایک آدمی ممبر کے پاس کھڑا رہتا تھا وہ لوگ آ جاؤ آ جاؤ ایک آدمی دروازے پہ کھڑا کرتے تھے مسجد سے تو وہ نکل نہ جاوے لوگ دو آدمی کیونکہ لوگ ایک دم جیسے پرندے اٹھتے ایسے بھاگ جاتے جب تک جوتے لے لے کر کے تو ایک آدمی دروازے پہ کھڑا رہتا تھا ایک آدمی یہاں کھڑا رہتا تھا دروازے والا روتا بھائی بیٹھو بھائی بیٹھو ابھی تھوڑی دیر بات ہوگی لیکن وہ نکل جاتے ہمارے مولوی محمد مردار بانو کو دیکھو گے کہتے اس نے جوتے پکڑ لیے تو سمجھو گھوڑے پر سوار ہوگا اب تو میں نے قابو کر رہی ہوں وہ بھاگ جائے گا تو اس سے پہلے کہ وہ جوتا ہاتھ میں لے تم اس کی خوشامد کرو اس کو بٹھا تو لوگوں کو بٹھائے اب وہ بات نہیں ہے اب تسلی سے نماز پڑھے ہاں پھر تسلی سے بات سنیں اور بات سن کر پھر عمل کریں تاکہ نماز کی صحیح ترتیب آ جائے یوں کہتے ہیں کہ نماز جتنی اچھی ہوگی باقی زندگی اتنی اچھی ہوگی اس لیے نمازوں کو اچھا بنانا ہے دوسرا دین کی باتیں سیکھنے کا طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ علم و ذکر میں کہ جو بھی کام کرو آپ کو اس کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے اجازت کرو کمائی کرو کپڑا پہنو کپڑا اتارو شادی کرو جو بھی کرو کام اس کو صحیح طریقے سے کرو یہ علم و ذکر میں یہ بات بتائی گئی ہے جو علم کو تیسرا نمبر کہتے ہیں تو تیسرا نمبر کا کیا مطلب ہے تیسرا نمبر کا یہ مطلب ہے کہ جو کام کرو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو نبی کے طریقے کے مطابق کوئی بھی چھوٹا بڑا کام علم و ذکر کے ذریعے سے یہ تلقین کی جاتی ہے جو 6 نمبر ہے نا تو یہ 6 نمبر دین بنانے کے ہیں اور دین پھیلانے کے بھی ہے تو علم و ذکر کا مطلب میں نے دوستوں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرو اس میں دیکھو اللہ کا کیا حکم ہے نبی کا کیا طریقہ ہے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اور صحیح نہیں ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تین چیزیں ہوئی تو دنیا دین بن جائے گی دنیا کو دین بنانے کا نسخہ ہے ہم دنیا دار نہیں ہیں ہم دیندار ہیں مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا غیر دنیا دار ہوتا ہے وہ اللہ رسول کو نہیں مانتا وہ دنیا دار ہے ہم دیندار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو دنیا دار ہیں نہیں کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہے وہ اللہ رسول کو ایمان لایا ہے اس کے کانوں میں اذان کہی گئی ہے پیدا ہوا تو دنیا دار کب سے ہو گیا دنیا دار کب سے ہو گیا جب پیدا ہوا تو کان میں اذان کہی تھی جب مرے گا تو کلمہ یاد دلائیں گے تو اس کو تو دائیں بائیں اوپر دینے کا وہ تین ہی دینے چاروں طرف تو یہ ہم دنیا دار نہیں ہیں ہم دیندار ہیں لیکن ہم کو دین بنانا پڑے گا تو دین بنانے کا کیا طریقہ ہے دین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے اور حکم پر اور طریقے پر عمل کرنے کے لیے نیت کیا ہے اپنے نیت کو صحیح کرو اللہ کو راضی کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے نیت کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ نیت ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے کسی کو ایک گلاس پانی پلاؤ تو آپ کی نیت کیا ہو کہ پھر اللہ راضی ہو جائے گا اور بھائی کی خدمت ہو جائے گی تو گلاس پانی پلانے پر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اب تو غلام نہیں رہے, پہلے زمانے میں ہوتے غلام آزاد کرنے کا بڑا سوال تھا, گلاس پانی ملا. تو یہ دھیان دو کہ میں یہ عمل کروں گا اللہ مجھ کو یہ دے گا آخرت میں. تو میں نے کہا دنیا کو دین بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھو, نبی کا طریقہ دیکھو اور نیت سچی رکھو. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے, فخر کے لیے نہیں کرنا ہے, اپنی بڑائی کے لیے نہیں کرنا ہے, اللہ اور آخرت کے لیے کرنا ہے. پانی پلاؤ, کھانا کھلاؤ, کسی کی مدد کرو, خود عبادت کرو, لیکن نیت اللہ والی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, آخرت کرنا ہے. تو یہ تین چیزیں ہو گئی تو مسلمان کی دنیا دین ہو گئی. دکان کرتے ہیں, بیچو کرتے ہیں کہ اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے, حلال کھانے کا حکم دیا ہے, اور تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے, اس لیے ہم تجارت کریں گے تاکہ حلال کھائیں, اپنے بچوں کو حلال کھلائیں, حرام سے بچیں. جی ہاں, یہ نہیں ہے, اس لیے سے کمائے گا تو اس کا کمانا دین بنے گا. مسجد میں بھی ثواب ملتا ہے, دکان میں بھی ثواب ملتا ہے, مسجد میں عبادت کا ثواب ملتا ہے, دکان میں کاروبار کا ثواب ملتا ہے, دکان میں کاروبار کا ثواب ملتا ہے, مسجد میں پورا وضو کرنے کا ثواب ملتا ہے. کہ پورا وضو کرو, ایک بار بھی سوکھا نہ رہے. اور دکان میں تو وضو ہے نہیں, دکان میں کیا ہے کہ پورا توڑو, ذرا بھی کم نہ ہو. جیسے وضو میں ایک بار بھی سوکھا نہ رہے, تولنے میں ذرا بھی کم نہ جائے, جھکتا تو دو کم نہ دو. یہ نماز, یہ دکان کا وضو ہے, یہ یہاں کا وضو ہے. یہاں کا وضو کیا کہ ایک بار بھی صبح نہ رہے, اور دکان کا وضو کیا کہ کسی کا ذرا باقی نہ رہے, برابر تول کر کے دو. کہ تولنا فرض ہے, جیسے پورا وضو کرنا فرض ہے, پورا تولنا فرض ہے. تو ہر جگہ ہمارے پاس دین ہے, دکان میں بھی دین ہے, یہاں بھی دین ہے. دکان میں دکان کا دین, اور مسجد میں مسجد کا دین, گھر میں گھر کا دین, ہر جگہ دین ہے. اس لیے علم و ذکر دیا ہے. کیا دیا ہے کہ علم و ذکر, علم و ذکر کے مطلب ہر جگہ کا دین سیکھو, ہر جگہ کے دین پر عمل کرو. تیسرے نمبر کا یہ مطلب ہے, لوگوں نے تیسرے نمبر کو چھوڑ دیا ہے, چھٹا نمبر رکھ رکھا ہے پھرنا. وہ ٹھیک ہے پھرنا, لیکن پھرنا اس کے ساتھ ہے, جس کے ساتھ کہ علم و ذکر کے ساتھ. کہ علم و ذکر سے کیا ہوگا کہ چیز صحیح ہوگی. علم و ذکر سے یہ ہوگا کہ دوسروں کے حقوق معلوم ہو جائیں گے, ان کا یہ حق ہے, ان کا یہ حق ہے, ان کا یہ حق ہے. علم و ذکر میں یہ ہے کہ دوسروں کا حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو, تاکہ کسی کا حق نہ مارے. کسی کا حق مارنا جائز نہیں ہے, کسی کا حق دبانا جائز نہیں ہے. حق ادا کرو. دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے, آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو یہاں حق ادا کر کے جائے گا وہ وہاں بدلہ پائے گا. دین سیکھنے گے تو دوسروں کے حقوق معلوم ہو جائیں گے. ماں باپ کا کیا حق ہے, پڑوسی کا کیا حق ہے, دوست کا کیا حق ہے, مسافر کا کیا حق ہے. مسافر آیا ہے باہر سے, کوئی مسجد میں آتے ہیں مسافر لوگ, کہ مسافر کا کیا حق ہے. جی ہاں, سفر میں ساتھ ہیں لوگ, ان کا کیا حق ہے. سفر میں ساتھ ہوتے ہیں پیسنجر, تو پیسنجر کا کیا حق ہے. ہمارا دین ہر ایک کا حق بتائے گا کہ تمہارے ساتھ جو پیسنجر ہے کہ پیسنجر کے ساتھ احسان کرو, پیسنجر کے ساتھ احسان کرو. تمہارا ساتھی ہے پیسنجر ہے, گاڑی کا کنبا, گاڑی جو پیسنجر ہوتے ہیں جو آپس میں کنبا ہوتے ہیں, یہ اس کے ساتھ احسان کرے. ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اپنے مسافروں کے ساتھ احسان کرو, مسافروں کے ساتھ مت لڑو. لڑتے ہیں نا لوگ, سفر کے مت لڑو, مسافروں کا احسان کرو. احسان کرو گے تو کہ وہ آپ سے محبت کرے. ایک پتہ ہم نے دبن کر رہا تھا, ہماری لائن ہے رتلام لائن دلی سے, تو ایک نوجوان سوار ہوا. تو جوان آدمی ہے, اس کے پاس کچھ نہیں, ایک پرس تھا چھوٹا پرس, بستر نہیں, اس کی سیٹ ہے وہ سامنے والی. تو کتلام کا سیٹ چھوٹی, اور سر کے چیزیں رکھنے کے لیے کچھ نہیں, وہ پرس. تو اس کو نیند نہیں آ رہی تھی, پریشان تھا. ہم تو جماعت والے, ہمیں تو بستر بھی ہے, تکیا بھی ہے, چادر بھی ہے, اللہ کے بندوں کا گھر بھی ہے, ہمارے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے. میں نے ان کو تکیا دیا, میں تم پریشان ہو گیا, ہاں میں پریشان ہوں, نیند نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں تکیے دے, میں تو بستر تھا, ہم تو بستر والے اپنا بستر لے کر چلتے ہیں. ایک تکیا اس کو دیا, وہ سو گیا بہت اطمینان سے. صبح رتلام آیا, ہماری لائن ہے, سورت اور ورون کا بڑا تمہیں رتنم ہے, رتنم ہے وہاں فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں. میں تو اکیلا تھا تو میں نے رتنم دیکھا, میں کہا میں تو رتنم جائے گا نماز نہیں پڑھوں گا, چائے بھی پیوں گا, چائے کیا مانتی ہے. تو اس نے دیکھا کہ میں جائے جا رہا ہوں اتنا جائے ان کا میں نماز کا پھر چائے کا بھی وقت ہے کہ نہیں آپ چائے کے لیے نہیں جائیں گے, میں چائے جاؤں گا, میں چائے جاؤں گا. تو جوان تھا میں تو ہمارے بہلا اور جا کے چائے کے لیے آیا. یہ چائے کیوں لایا کہ ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا تو احسان کے جواب میں احسان آیا, جس کو اخلاق کہتے ہیں, حق ادا کرنا کہتے ہیں کہ احسان کرو گے تو احسان دیکھو گے, نقصان کرو گے تو نقصان دیکھو گے. کسی کا نقصان کیا تو نقصان کرے گا, اور کسی کا احسان کیا ہے تو وہ احسان کرے گا. ہم کو ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کرو, اپنا ہو پرایا ہو مسلمان ہو غیر مسلمان ہو احسان کرو, اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو. جب تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو رحمتوں کے حالات لانے کے لیے یہ طریقہ دیا ہے ہم کو, عبادت کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو, تو اسے کہ اس سے حالات اچھے ہو جائیں گے, آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور دین بنے گا. دین بنے گا تو آخرت بنے گی, دین بنے گا تو آخرت بنے گی. تو ہمارے اس کام میں میرے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی, جو محنت اور جو دین اللہ نے ہم کو دیا ہے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں, اس کو قبول کر لو سلامت رہو گے. تمہاری سلامتی دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں. ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں, دین طریقوں کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ طریقوں کا نام. کون سے طریقے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, دین سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے سیکھنا, اپنے سے کم جاننے والوں کو سیکھنا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. صحابہ کے درمیان میں مدرسے نہیں تھے, بڑے بڑے ادارے نہیں تھے, مسجدیں تھیں, لیکن لوگ دین سیکھتے تھے اس راستے سے. اللہ کے راستے میں جاتے تھے, اللہ کے راستے میں نکلتے تھے, سیکھتے تھے, سکھاتے تھے. جہاں جاتے تھے وہاں مانگوں کو دعوت دیتے تھے, وہ دعوت قبول کرتے تھے تو وہاں ٹھہر جاتے تھے اور ٹھہر کر کے ان کو دین سکھاتے تھے. بار بار مرتبہ ایک ایک علاقے میں چھ چھ مہینے تک ٹھہرتے تھے. ہم تو چار مہینے کی بات کرتے تھے, وہ چھ مہینے تک ٹھہرتے تھے. کیوں کہتے ہیں کہ ان کو دین سکھانا ہے, ان کو دین سکھانا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے, دین قبول کیا ہے. تو ان کو سیکھاؤ کہ یہ اللہ کی عبادت ہے, یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے, یہ حقیقت ہے. تو اس طرح صحابہ کا وہی طریقہ اللہ نے ہم کو دیا کہ چلتے پھرتے یہ دین سیکھو, دین سکھاؤ. نقل و حرکت کے ساتھ, نقل و حرکت کے ساتھ, نقل و حرکت کے ساتھ یہ فائدہ ہوگا کہ دین سیکھیں گے دین پھیلے گا. نقل و حرکت کی وجہ سے چکی چلتی ہے نا تو چاروں طرف آٹا نکلتا ہے, چکی کر چاروں طرف ایسے پھیلیں گے تو چاروں طرف دین پھیلے گا. نمازیں زندہ ہو جائے گی, عبادتیں زندہ ہو گئی, سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. سب سے پہلے حضور مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری محنت صحیح ہوئی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ کرے گا, یعنی لوگوں کی زندگیوں میں عبادت آئے گی. سنا دے اس عرصے میں آپ دیکھتے ہو نا نمازی بڑھ گئے, ہر جگہ نماز پڑھنے والے بہت, مسجدیں چھوٹی ہو گئی, حرم شریف میں حج کرنے والے بہت, حرم شریف حج کرنے والے بہت, عمرہ کرنے والے بہت, صدقہ دینے والے بہت, مال خرچ کرنے والے بہت. ایسا ہو گیا کہ عبادت کا دین زندہ ہوا ہے. ایک نقد مثال ہوگی کہ اگر یہ محنت صحیح ہوئی تو اللہ پہلے عبادت کا دین زندہ کرے گا, تو یہ ہوا. اور محنت ہوگی تو کاروبار کا دین بھی صحیح ہو جائے گا, سماج اور دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا دین بھی صحیح ہو جائے گا, آپس کے تعلقات بھی صحیح ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے دین میں ساری خیال رکھی ہے, اس لیے دین کو سیکھنا ہے, سکھانا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ علم و ذکر کے ساتھ یہ بنا, جہالت سے بات نہیں بنتی, علم سے بنتی ہے. تو علم تو نہیں بنتا کہ ہر حال کا علم پوچھ, ہر حال کی بات پوچھو, اس کو کیا کرنا ہے, اس کو کیا دنیا میں پوچھتے نہیں پوچھتے, فرق کرتے کی بات ہوتی ہے تو وکیلوں سے پوچھتے ہیں, دوا دارو کا تو ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں, عمارت بنانے تو بلڈروں سے پوچھتے ہیں. تو یہ رواج ہے کہ زیادہ جاننے والوں کے پاس جا کے پوچھا کرتے ہیں. کہاں کے دین میں بھی ہے, جو تم سے دین زیادہ جاننے والے ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, اپنے دینی باتیں ان سے پوچھا کرو. جب پوچھو گے تو صحیح چیز معلوم ہوگی, صحیح عمل ہوگا. یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ہم غافل ہیں ابھی, ہماری غفلت دور کرنے کا اللہ نے یہ طریقہ دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلو تاکہ آخرت کا دھیان آ جائے. آخرت کا دھیان آ جائے, آخرت کا دھیان آئے تو دین کی فکر کرے گا, آخرت پھول جائے گا تو دین چھوٹ جائے گا. اللہ کے راستے میں نکلنے سے آخرت کا دھیان آتا ہے, موت کے بعد کی فکر آتی ہے اور اپنے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سے وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں چلو. چار چار مہینے ایسے لگ جائے کہ ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو جائے, ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو جائے. ایسے چار مہینے لگانے ہیں کہ دنیا کا وزن کم ہو جائے, آخرت کا وزن بڑھ جائے. تو پھر آخرت کی تیاری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں گے, اللہ کا حق بھی ادا کریں گے, اپنی ذات کا حق بھی ادا کریں گے, بندوں کا حق بھی ادا کریں گے. یہ بات پیدا ہوتی ہے کام کی وجہ سے, اس کے لیے کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں دوستوں, بہت سے دوستوں نے تو ماشاء اللہ ارادے بھی کر لیے ہیں, جماعتوں کے لیے تیار بھی ہو گئے ہیں. اللہ بہت قبول فرما رہے ہیں, اللہ ان کے لیے بہت آسانی کرے اور دور دیر کے لیے ہمیں مقبول بنا رہے. لیکن جن حضرات نے ابھی ارادے نہیں کیے ہیں, باقی ہیں, تو اب یہ آخری مجلس ہوگی. اور جو باقی رہ گئے وہ بھی ارادہ کرے اور بتائیں, اپنی اپنی تیاری بتائیں. چار چار مہینوں کا تمام